الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سلسلة ہے اللہ کی پہچان. آج کے سلسلے میں ہم اپنے پچھلے موضوع کو جاری رکھیں گے, پر ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بعض اوقات لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت عفو درگزر اور اس کی صفت بخشش کہ وہ غفار ہے, وہ غفور ہے, وہ عفوون ہے, وہ کریم ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, اس حوالے سے جو مسکنسیپشن عام طور پر لوگوں کے ذہن میں پایا جاتا ہے اس کو بیان کیا تھا. اس کے بعد پھر صفت ہدایت کے بارے میں بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اس پر کلام کیا تھا. آج مزید دو چیزوں کے اوپر ہم کلام کریں گے. پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ حکیم ہے, یعنی حکمت والا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ, اور وہی علم والا ہے, حکمت والا ہے. اب اس پر بعض اوقات کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو دہریے ہیں, جو خدا کے وجود کے منکر ہیں, جو مذہب کو اصلاً تسلیم ہی نہیں کرتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی حکیم ہے, حکمت والا ہے, تو پھر دنیا کے اندر ظلم و ستم کیوں ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے کیوں مر جاتے ہیں, دنیا میں اتنی بیماریاں کیوں پائی جاتی ہیں, دنیا میں آزمائشیں اور تکلیفیں اور جنگیں کیوں ہوتی ہیں. جب وہ حکمت والا ہے تو حکمت تو یہ کہتی ہے کہ ہر بندہ سکون میں رہے, پیار سے رہے, امن سے رہے, محبت سے رہے, اور اسے کوئی تکلیف نہ ہو, دکھ نہ ہو, بچہ نہ مرے. حکمت تو یہ کہتی ہے. یہ بعض لوگوں کے ذہن میں شبہ آتا ہے. اچھا, اس شبہ کا جواب تو بڑا واضح ہے, وہ یہ ہے کہ اصل پرابلم شروع ہوتی ہے کہ جب ہم اس دنیا اور اس کے نظام کے بارے میں ایک کانسیپٹ اپنا کلیئر نہیں کر پاتے ہیں. اس دنیا کا جو معاملہ ہے, اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ دنیا تمہاری حقیقی زندگی کی دنیا نہیں ہے. یہ دنیا آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے بنائی گئی ہے. اس دنیا کے اندر تم ایک امتحان گاہ میں ہو, ایک عمل کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہو. یہاں مختلف طریقوں سے تمہیں آزمایا جاتا ہے تاکہ تمہارے اعمال کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. تو جب دنیا امتحان کی جگہ ہے, یہ دار الامتحان ہے, تو دار الامتحان کے اندر وہ سب سہولتیں نہیں ملتی جو بندے کو عام زندگی میں میسر ہوتی. اب اس کو سمجھانے کے لیے میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں. جب ہم اسٹیشن کو اسٹیشن سمجھیں تو کیا کریں گے کہ ہم وہاں یہ سمجھ کے بیٹھے ہوں گے کہ ٹرین آئے گی, ہم نے اس میں بیٹھنا ہے اور کہیں جانا ہے, یا ہمارا کوئی مسافر آ رہا ہے, ہم نے اسے ریسیو کرنا ہے اور اسے لے کے آنا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اسٹیشن پہ جا کے یوں بیٹھ جائے کہ بھائی یہ میرا گھر ہے, یہ میرا گھر ہے, یہاں میں نے راتیں گزارنی ہے, یہاں کمرے میں میں آرام کروں گا, یہاں میں نے موج مستی کرنی ہے, یہاں میں نے پوری زندگی گزارنی ہے, میرے بچے بھی یہیں پیدا ہوں گے. اب اگر اسٹیشن کو کوئی اپنا گھر سمجھ کے بیٹھ جائے گا تو بتائیے غلطی اسٹیشن کی ہے یا اس بندے کی ہے؟ اس بندے کی غلطی ہے کہ اس نے جگہ کو سمجھا ہی غلط ہے. جب اس نے غلط سمجھا ہے تو اس کا رویہ غلط ہو جائے گا, اس کی سوچ غلط ہو جائے گی. اچھا, اسی طرح ایک بندہ ٹرین کے اندر بیٹھ گیا, اب اس کی کوچ میں, بوگی میں, ڈبے میں بیٹھا ہوا ہے, और वहां पर वो बैठ के ये समझता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा बेडरूम है, यहां मैंने जिंदगी गुजारनी है और यहीं पर मैं अब सारी जिंदगी रहूंगा, मेरे बच्चे भी यही होंगे। तो सारे लोग उसको बोलेंगे कि भाई साहब ये ट्रेन है, ये आपका घर नहीं है। घर को बंदा और अंदाज में ट्रीट करता है, ट्रेन की बोगी को और अंदाज में ट्रीट करता है। तो जब उसके सामने ये वाजे हो जाएगा ना कि यार ये बोगी है, मेरा घर नहीं है, तो फिर वो अपना बिहेवियर उसी अंदाज से चेंज कर लेगा। अच्छा, इसी तरह एक आदमी घर में बैठ के जब इम्तिहान की तैयारी कर रहा होता है, उसी को एग्जाम देने हैं, वो घर में बैठा होता है, उसके सामने जो करिकुलम की सिलेबस की बुक होती है वो भी पड़ी होती है, उसके सामने गाइड बुक भी पड़ी होती है, उसके सामने उसके जो नोट्स वगैरह उसने तैयार किए होते हैं वो भी पड़े होते हैं, उसके सामने इधर लैपटॉप भी खुला हुआ है, वो वहां से सर्च भी कर रहा है, रिसर्च भी कर रहा है और वो सारी तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा जब वो इम्तिहान गाह में चला गया, एग्जामिनेशन हॉल में चला गया और वहां जाके बोले कि भाई मुझे मेरी सिलेबस की किताब भी दे दो, मेरे नोट्स भी दे दो, मेरी गाइड भी दे दो, मुझे इंटरनेट की सहूलत भी दे दो, मैं यहां पर बैठ के सारी चीजें पढ़ूंगा, तो बताइए कि क्या कोई उसको प्रोवाइड करेगा? उसे कहा जाएगा कि भाई साहब आप अपना इलाज कराएं, अब आप अपने घर के ड्राइंग रूम या बेडरूम में नहीं बैठे हुए, आप इस वक्त इम्तिहान गाह में बैठे हुए। इम्तिहान गाह के अंदर ये किताब रखने की इजाजत नहीं होती, वहां साथ में नोट्स रखने की इजाजत नहीं होती, वहां साथ के अंदर गाइड रखने की इजाजत नहीं होती, ये सब कुछ घर पे करके आना था। यहां आपको सिर्फ इजाजत है, आप पेन इस्तेमाल करेंगे, पेपर्स हैं, बस आप लिखिए। लेकिन ये बंदा एग्जामिनेशन हॉल को अपने घर का बेडरूम ही समझता रहेगा या अपने स्कूल की क्लासरूम ही समझता रहेगा, तो बताइए कि इसका समझना गलत होगा या इम्तिहान का गलत हो जाएगी? यही मामला दुनिया का है, यही मामला दुनिया का है। दुनिया को दहरिये समझते हैं कि भाई ये हमारी असली हकीकी पूरी जिंदगी की जगह है, लिहाजा यहां दुख नहीं होने चाहिए, ये हकीकी जिंदगी है, दुख नहीं होने चाहिए, यहां सुकून हो, लड़ाइयां नहीं हो, जंग नहीं हो, बच्चा ना मरे, बीमारियां ना हो। तो अल्लाह ताला उसे फरमाता है कि ऐ बंदे, ये तुम्हारी हकीकी जिंदगी की जगह नहीं है, ये तो आजमाइश का घर है, ये तो इसलिए है कि खलकल मौता वल हयाता लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने जिंदगी मौत इसलिए पैदा की है ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले, तुम्हें जांचे कि तुम्हें कौन अच्छे अमल करता है। तो ये दुनिया इम्तिहान गाह है, इस इम्तिहान गाह में जो इम्तिहान की सहूलियात है वो मिलेंगी, यहां दायमी सुकून, यहां बीमारियों से हमेशा के लिए निजात, यहां मौत ना आना, ये फैसिलिटी यहां नहीं है, ये वहां है। वो आखिरत का घर है, वो हकीकी जिंदगी है, वो है जिसे अल्लाह ताला फरमाता है वَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ, और बेशक आखिरत का घर ही हकीकी जिंदगी है। लिहाजा ये जब इम्तिहान गाह है तो इम्तिहान में इम्तिहान तो होगा, कोई बंदा इम्तिहान गाह के अंदर बैठ के बोले कि मुझसे पेपर ना लिया जाए, मुझे सवाल कोई ना दिया जाए, क्वेश्चनर मुझे ना दिया जाए, मैं तो किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, तो ये इम्तिहान गाह में बैठ के ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा ये दुनिया इम्तिहान गाह, यहां बच्चा भी मरता है ताकि देखा जाए कि कौन कितना सब्र करता है, यहां बच्चे को इसलिए भी मौत आती है ताकि देखा जाए कि जो इसको बचा सकता था उसने बचाया या नहीं बचाया, यहां भूख भी होगी ताकि पता चले ये सब्र करता है या नहीं करता, यहां भूख प्यास बीमारी होगी इसलिए भी ताकि देखा जाए कि कौन है जो लोगों की भूख खत्म करने की कोशिश करता है, जो लोगों की परेशानियां दूर करने की कोशिश करता है, जिस पर परेशानी आई, जिस पर भूख आई, जिस पे गुर्बत आई, उस पे इसलिए आई ताकि उसका इम्तिहान हो कि वो क्या करता है, और जिसे खुदा ने दिया है, माल दिया है, सहूलियात दी है, सलाहियत दी है, उसका इम्तिहान ये है कि वो उसे कितना लोगों के भले में खर्च करता है। तो अब समझ आई आपको कि दुनिया में भूख क्यों है और दुनिया में गुर्बत क्यों है और दुनिया में बीमारियां क्यों हैं और बच्चे क्यों मर जाते हैं और वबाएं क्यों आती हैं और जंगें क्यों होती हैं और आजमाइशें क्यों होती हैं। भाई ये इम्तिहान की जगह है, ये इम्तिहान का घर है, ये इम्तिहान वाला कमरा है, تو جب یہ امتحان کی جگہ ہے تو یہاں امتحان ہی ہوگا. اس لیے وہ جو حکمت والا خدا ہے اس نے اپنے حکیمانہ نظام سے اس گھر کو امتحان کا گھر بنایا ہے. لہذا اس کی حکمت پہ اعتراض نہیں ہو سکتا, ہمارے سمجھنے کے اندر قصور ہوگا. اور جو خاص طور پہ دہریے جو اس طرح کے اعتراضات کھڑے کرتے ہیں, ایتھیسٹ اعتراض کھڑے کرتے ہیں, اصل میں ان کی سمجھ کا قصور ہے کہ انہوں نے اس دنیا کی حقیقت و ماہیت اور مقصد کو سمجھا ہی نہیں. جب سمجھا ہی نہیں ہے تو بھائی ٹرین کے اندر بیٹھ کے تم بولو گے کہ مجھے ساری گھر کی سہولتیں چاہیے, اور ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے بولو گے کہ جناب مجھے یہاں پر اپنی گائیڈ اور اپنی سلیبس کی بک بھی چاہیے, تو یہ آپ کے سمجھنے کا قصور ہے, امتحان گاہ کا یا امتحان رکھنے والوں کا قصور نہیں. تو یہ بات جو ہے یہ کلیئر ہو گئی. اچھا پھر دوسری بات, ایک اور حکمت کے اعتبار سے, حکمت پر بعض اوقات یہ سوال اٹھتا ہے کہ جناب اسلام کے بہت سے احکام ہیں جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتے کہ یہ احکام کیوں دے دیے گئے. اس کا ایک اجمالی جواب ہے, یعنی ایک اس کا جو ہے وہ چند لفظوں کے اندر جواب ہے, اور ایک اس کا تفصیلی جواب ہے. تفصیلی جواب جو ہے وہ تو بہت تفصیلی ہو سکتا ہے, اور اس پہ الحمدللہ بہت طویل کلام کیا جا سکتا ہے, اس پر پوری پوری کتابیں موجود ہیں. لیکن میں اجمالی جواب پہلے عرض کرتا ہوں. اجمالی جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کائنات کا خالق ہے, اس نے ہر ہر شے کو پیدا کیا, خالق کل شے, ہر شے کا خالق. جو خالق ہے وہ شے کو بھی جانتا ہے, شے کے فائدے کو بھی جانتا ہے, شے کے نقصان کو بھی جانتا ہے, شے کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے, اس کی حاجتوں کو بھی جانتا ہے. اور اس خالق و مالک نے انسانوں کی حاجتیں, ضرورتیں, منفعتیں, مضرتیں, نقصانات سب کو جان کر ان کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ عطا فرما دیا. تو جس خالق نے یہ سب طریقہ اسلام کا عطا فرمایا ہے, اب اگر ہمیں کسی بات کی سمجھ نہ بھی آئے تو ہم یہ کہیں گے کہ جو حکم دینے والا ہے وہ بڑے علم والا ہے, بڑی حکمت والا ہے. لہذا ہم اس کی علم و حکمت پر ایمان رکھتے ہوئے ہم ان باتوں کو تسلیم کریں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. اور یہ دنیا کے اندر بڑی ایک عام سی چیز ہے. مثال کے طور پہ ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ہمیں کوئی دوائی دیتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہمیں سمجھ بھی آئے کہ یہ دوائی ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں, اور اس دوائی کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالی گئی ہیں, یہ بنی کیسے ہے, اور یہ مجھے فائدہ کیسے دے گی؟ کیا کسی ڈاکٹر سے پوچھا کبھی؟ ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو کلینک سے باہر نکال دے گا کہ جاؤ بھائی صاحب اعتماد ہے تو کھا لو, ورنہ جاؤ چھٹی کرو. وہاں نہیں پوچھتے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر پر اعتماد ہے, ڈاکٹر کو جانتے, ڈاکٹر ہے, اس کو میڈیکل کا علم ہے, اس کو میڈیسن کا علم ہے, یہ ٹریٹمنٹ کرنا جانتا ہے, اسے پتا ہے اس دوائی کے اندر اجزاء کیا ہیں, مجھے کیسے فائدہ پہنچائیں گے. تو چونکہ ڈاکٹر پر اعتماد ہے, لہذا اب اس کی دوائی نہ بھی سمجھ آئے تو بندہ عمل کر لیتا ہے. بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یار ہمیں تو بہت بڑی بیماری ہے, ڈاکٹر اتنی پدی سی دوائی دے دیتا ہے, چھوٹی سی. اور بعض اوقات ہمیں بیماری چھوٹی سی لگ رہی ہوتی ہے, ڈاکٹر چار پانچ ٹیبلٹ لکھ کے دے دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے, لہذا ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں. تو جب ایک ڈاکٹر کے اس چند سالوں کے پڑے ہوئے علم پر ہمارا اتنا اعتماد ہے کہ ہم اسے دوائی کی تفصیل نہیں پوچھ رہے, اور اسی طرح زندگی کے ہزاروں معاملات کے اندر جو اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں ہم ان کی بات پہ عمل کر لیتے ہیں, اس کی تفصیل, اس کی ڈیٹیل, اس کی گہرائی, اس کی ڈیپتھ ہم اس کے بارے میں اس سے نہیں پوچھتے, تو میرے بھائی اللہ تعالی کی ذات تو بہت بڑی ہے, اس کا علم تو لامتناہی ہے, اس کے تو علم اور حکمت کی حد ہی نہیں ہے. جب اس نے ہمیں حکم دیا ہے تو اس کے بعد تو چون چرا کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں بنتی. پھر خدا پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے ہر حکم پہ عمل کریں. اس نے فرمایا شراب حرام ہے, اب شراب کے 70 فائدے نظر آئے, حرام ہے. اس نے فرمایا سود حرام ہے, احل اللہ البیع وحرم الربا, تجارت حلال سود حرام, अब सूद पे बले पूरी दुनिया का निजाम चलता हुआ नजर आए, जब इस कायनात के दुनिया के रब ने फरमा दिया हराम है तो फिर ये हराम है। फिर ये नहीं कहा जाएगा नहीं जी वो असल में ये तो बड़ा फायदेमंद चीज है, दुनिया की मईशत का निजाम इससे चलता है, तो ये है तो वो है। अरे भाई डॉक्टर पर एतमाद और खुदा पे एतमाद नहीं, ये मैं मुसलमान को कह रहा हूं, डॉक्टर पर एतमाद खुदा पर एतमाद नहीं, मईशत दान पर एतमाद खुदा पर एतमाद नहीं, एडम स्मिथ की मईशत पर तो एतमाद है और एडम स्मिथ के पैदा करने वाले खुदा की शरीयत को पर एतमाद नहीं है। अफसोस है ये कैसा कलिमा पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ये कौन सा दीन आपने कबूल किया है कि खुदा का कलिमा भी पढ़ेंगे बात एडम स्मिथ की मानेंगे। तो ये तो है इजमाली जवाब कि जब खालिक को मालिक ने ये फरमाया तो फिर उसका फरमाना और उसका हुक्म देना यही मुकद्दम है। अच्छा दूसरे नंबर पे एक और बात, अब थोड़ा सा मैं इसको तफसीली लेके चलता हूं। बाज़ुकात किसी वक्त हमें किसी शय की हिकमत समझ नहीं आती, किसी वक्त किसी शय की हिकमत समझ नहीं आती, लेकिन जमाना गुजरने के साथ साथ चीजों की हिकमतें समझ आना शुरू हो जाती हैं। और इस्लाम के एक दो नहीं बीसियों अहकाम ऐसे हैं कि जमाना गुजरने के साथ साथ उनकी हिकमतें समझ आना शुरू हो गई। अब उसकी एक मिसाल देता हूं, जिस जमाने में अल्लाह ताला ने नमाज फर्ज फरमाई आज से 1450 साल पहले, और हर नमाज के लिए वुजू जरूरी है, यानी बावजू होना जरूरी है और उमूमन हर नमाज के लिए किया जाता है। ये वो जमाना था कि जब पांच वक्त ये हाथ मुंह नहीं धोया जाता था, पांच वक्त हाथ मुंह नहीं धोया जाता था, उस वक्त तो सुबह उठ के एक मरतबा मुंह धो लिया बस, उसके बाद चल सो चल। लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया इदा कुमतुम इला सलाति फग्सिलु वुजूहकुम व अयदियकुम इला المرافق, जब नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरे और अपने हाथों को कोनियों समेत धोया करो, पांव भी धोने का फरमा दिया। जिस वक्त हुक्म दिया उस जमाने में पूरी दुनिया में दिन में पांच पांच मरतबा चेहरा धोना, बाजू धोना, पांव धोना और गर्दन का मसा और सर का मसा, ये नहीं होता था उस जमाने में, लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया। अब उस वक्त जाहिरी एतबार से तो बड़ा बोझल लगता होगा कि यार बैठे बैठाए एक मरतबा मुंह धोते थे, पांच मरतबा धोना पड़ गया। लेकिन आज के जमाने में क्या हो रहा है, अब सारी दुनिया मान रही है कि यार दिन में पांच मरतबा वुजू करने के बड़े फायदे हैं, बड़े फायदे हैं, कितने जरासीम होते हैं जो वुजू करने से धुल जाते हैं, हाथ धोने से बाजू धोने से धुल जाते हैं, चेहरा धोने से बंदा ताजा दम हो जाता है, ये गर्दन पे मसा करने से आदमी का जो नर्व सिस्टम है, जो आसाबी सिस्टम है वो फ्रेश हो जाता है, डिप्रेशन कम हो जाती है, स्ट्रेस कम हो जाता है, आदमी ताजा दम हो जाता है, उसके ऊपर जो है वो डिप्रेशन का दौरा पड़ने का अंदेशा कम हो जाता है, पांव धोने से बार बार पांव के जरासीम जो है वो धुल जाते, गर्द गुबार धुल जाता है। अब समझ आ गया सबको, लेकिन जब हुक्म दिया था तब इतना समझ नहीं आ रहा था। तो अल्लाह ताला के वो अहकाम के जो किसी जमाने में नहीं समझ आते थे अब समझ आना शुरू हो गए। अच्छा इसी तरह नमाज को ले लें आप, नमाज पांच वक्त की नमाज जाहिर एतबार से तो बड़ी मुश्किल है कि पांच मरतबा बंदा ड्यूटी दे नमाज की, लेकिन जब आज का जमाना आया और स्ट्रेस और अफरा तफरी और भाग दौड़ और हसल बसल और सुबह से शाम तक काम में जुटे हुए लगे हुए, ये काम वो काम, कारोबार नौकरी ये सब चलता रहा, अब हर बंदा कह रहा उफ अल्लाह यार बड़ा स्ट्रेस हो गया, दबाव है, तनाव है, ज़हनी सुकून नहीं है, क्या करें जी। किसी ने मुराकबा इजाद कर दिया, यार मुराकबे किया करो, बस आंखें बंद करके यूं बैठ गए सोचते रहे कुछ ना कुछ सोचते रहे, या थोड़ा सा रिलैक्स किया करो बदन को, या थोड़ा सा जो ना वो जरा सर नीचे कर लिया करो, थोड़ा सा दौराने खून जो है वो दिमाग की तरफ बढ़ जाएगा तो तबीयत फ्रेश हो जाएगी। लेकिन पांच वक्त की नमाज पढ़ ले सारे काम हो जाएंगे, खुशू व खुजू से नमाज पढ़ेंगे मुराकबा भी हो जाएगा, खुशू से नमाज पढ़ेंगे तो दिल को सुकून भी मिल जाएगा, दिमाग भी सुकून में आ जाएगा, जो दिलो दिमाग पे बोझ है और तनाव है वो खत्म भी हो जाएगा, جب سجدہ کریں گے تو دوران خون بھی دماغ کی طرح منتقل ہو جائے گا اور دماغ کی رگوں کو اور نسوں کو طاقت ملے گی، خون ملے گا، آکسیجن ملے گی۔ تو ساری چیزیں جو اس زمانے میں نہیں پتا تھی آج کے زمانے میں پتا چل گئی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتیں۔ یہ میں نے صرف ایک دو احکام کی بیان کی ہیں، ورنہ ہر ہر شے کے اندر حکمتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ روزے کو آپ دیکھ لیں، روزہ جس زمانے میں فرض ہوا، گرم علاقہ، گرمیوں کے موسم میں روزے آتے تھے اور 16-16 گھنٹے ایک دن میں بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اور 30 دن 29 دن مسلسل، بڑا بھاری لگتا تھا۔ لیکن اب کیا ہوا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ریسرچ ہوئی اور جس نے ریسرچ کی اس کو نوبیل پرائز ملا، دنیا کا جس کو سب سے بڑا انعام سمجھا جاتا ہے نوبیل پرائز، وہ اس کو دیا گیا۔ کس بات پہ؟ کہ اس نے جناب روزہ ایجاد کر لیا، حالانکہ روزہ اس نے ایجاد نہیں کیا تھا۔ روزہ تو مسلمان جو ہے وہ 1400 سال سے رکھ رہے تھے، اس نے کیا ایجاد کیا؟ اس نے ایجاد کچھ نہیں کیا، اس نے دریافت کیا تھا۔ کیا دریافت کیا اس نے؟ دریافت یہ کیا کہ جب کوئی بندہ 14-15 گھنٹے بھوکا رہتا ہے اور تقریباً 25-30 دن روزانہ اس طریقے سے کرتا ہے، تو اس کے بدن کے اندر جو اچھے خلیات ہیں وہ کینسر کے خلیات کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور کینسر اس کا ختم ہو جاتا ہے، یعنی جس سے کینسر پیدا ہو سکتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دریافت کرنے پر، یہ اندر کے سسٹم کو دریافت کرنے کے اوپر نوبل پرائز دیا گیا اسے۔ تو بتائیے ذرا، اللہ تعالیٰ نے تو 1400 سال پہلے فرما دیا تھا۔ تو خدا کے احکام کی حکمتیں اب جا کے سمجھ آ رہی ہیں۔ اسی طرح پھر بھوکا رہنے سے، پھر اس طرح روزہ رکھنے سے جو ویسے فوائد ہیں، معدے کا سسٹم ٹھیک ہوتا ہے، ایسیڈیٹی ٹھیک ہوتی ہے، اور جو ہر وقت الا بلا کھانے سے جو پرابلمز ہوتے ہیں، معدے کو سکا سانس لینا ملتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ سارے فوائد اپنی جگہ ہے۔ اسی طرح بقیہ کام، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو حکمتیں ہیں اگر کسی وقت نہیں سمجھ آتی تو سمجھ کا قصور ہے، احکام کا قصور نہیں ہے۔ احکام اپنی جگہ پر از حکمت ہیں، وہ حکمت والے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں اگر نہ بھی سمجھ آئے ان کی حکمتیں، تو اس کے اوپر دل و جان سے ایمان رکھے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو لہذا یہ لوگ جن کو پردہ سمجھ نہیں آتا کہ یار یہ کیا عورت کو پردہ پہنا دیا، برقعہ پہنا دیا، نقاب چڑھا دیا، اس کو قید میں ڈال دیا، نہیں نہیں یہ قید نہیں ہے، یہ جب بے قیدی بڑھتی ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، یہ بے حیائی، یہ سود، یہ میوزک، ان کی آج تو بڑے ان کے فائدے لوگوں کو نظر آتے ہیں نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن وہ موسیقی جب جذبات بھڑکاتی ہے اور وہ جذبات جب کہیں اور جا کے نکلتے ہیں غیر جگہ پہ اور اس سے جو فساد ہوتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جو خدا کا حکم تھا وہی ٹھیک تھا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے احکام پر اپنی عقلوں سے اس طریقے کے جو نا وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ آج کا زمانہ معاذ اللہ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو ایک دو بات کہیں سے اڑتی اڑاتی کان میں پڑ گئی اور کسی نے پھونک مار دی تو بس اسی کو وہ اپنی طرف سے بڑا چڑھا کے پیش کر دیں گے کہ جناب یہ ہے تو وہ ہے، تو یوں ہے تو وہ ہے۔ تو اس انداز کے اندر کبھی بھی دین پر کلام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز، کہ ایک اور اللہ تعالیٰ کی صفت، یا دو صفات بلکہ، کہ جن کے بارے میں بعض اوقات لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو کے غلط عمل کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت اور صفت رزاقیت۔ وہ رب ہے، رب العالمین ہے، پالنے والا ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، اور وہ رازق ہے، رزاق ہے، خیر الرازقین ہے، وہ پالنے والا بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے۔ اچھا، اب اس کا جو دائرہ ہے، رزق کا دائرہ، یہ بڑا وسیع۔ رزق کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں جو کھانے کو روٹی مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، اور اناج مل رہا ہے، پھل مل رہے، صرف یہ رزق ہے، نہیں، رزق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ دنیا جہان کی ہر وہ شے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ خدا کی ربوبیت اور اس کی رزاقیت ہی کے مظاہر ہیں۔ جو ہمیں آکسیجن ملتی ہے یہ بھی خدا کی ربوبیت ہی کا جو ہے وہ ایک شاہکار ہے۔ تو اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اب اس کے بارے میں غلط فہمی کا بعض اوقات شکار ہوتے ہیں لوگ۔ بعض اوقات تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے علم صوفی ہوتے ہیں۔ ایک ہے سچے صوفی، سچے اولیاء کرام، جیسے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، فضیل بن عیاض اور ایسے کابر اولیاء کرام جن میں سے بہت سے نام ہم جانتے ہیں، ایک تو یہ سچے اولیاء کرام، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو جاہل ہوتے ہیں اور جہالت کے ساتھ تصوف کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو جب جاہل بندہ صوفی بنتا ہے اور وہ ضروری علم حاصل نہیں کرتا تو وہ بہت ساری بدعملیوں کا اور بے اعتقادیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ بھائی توکل نام اس کا ہے کہ کسی سبب کو اختیار نہیں کرنا، بیٹھے بٹھائے ہمیں خدا رزق دے گا، بیٹھے بٹھائے خدا رزق دے گا، جبکہ توکل اس کا نام نہیں۔ توکل کا ایک خاص مقام ہے، وہاں جا کے توکل کی نوعیت ایک بہت اعلیٰ درجے میں پہنچ جاتی ہے، اس کی صورتیں کچھ مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کتابوں میں موجود ہیں، احیاء العلوم میں موجود ہیں، لیکن عمومی طور پہ توکل یہ نہیں ہوتا۔ توکل عمومی یہ ہے کہ بندہ اسباب اختیار کرتا ہے، اور بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے، اس کا توکل اور اعتماد اسباب پہ نہیں ہوتا، توکل اور اعتماد خدا پہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک کسان ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اب کسان اگر کھیتی باڑی کرتا ہے تو یہ کھیتی باڑی کر کے وہ اپنی طرف سے اس نے ہل چلایا، پانی دیا، بیج ڈالا، تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اب زمین سے میں پھل بھی اگا لوں گا، اناج بھی اگا لوں گا۔ زمین سے اناج اگانا خدا کا کام ہے، یہ اسباب اختیار کرنا، ہل چلانا، پانی دینا، بیج بونا، یہ اسپرے چھڑکنا، یہ سب کچھ کرنا، یہ بندے کا کام تھا، لیکن اب زمین میں اناج پیدا کر دینا خدا کا کام۔ تو توکل نام اس کا ہوتا ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں لیکن اسباب پر ہی بھروسہ نہ کیا جائے، حقیقی بھروسہ صرف اللہ پہ ہو، اسباب کو سبب کے اعتبار سے اختیار کیا جائے، لیکن مسبب الاسباب خدا کی ذات ہے۔ تو لہذا یہ جو بعض اوقات توکل کے اندر اس انداز کے اندر لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے، یہ ایک تو یہ بات ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی جب خدا رب ہے، رازق ہے، تو ہم محنت نہیں کریں گے، ہمیں بیٹھے بیٹھے سارا کچھ ملنا چاہیے، اللہ ہمارا رب ہے، رازق ہے، تو لہذا ہمیں رزق بھی دی، ہمیں پالے بھی۔ تو یہ کانسیپٹ رکھنا یہ بھی اتنا ہی غلط ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خدا نے ہی حکم دیا ہے کہ کماؤ بھی، محنت بھی کرو، تم اسباب اختیار کرو گے تو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اب خدا کے ان احکام کو پس پشت ڈال کر ربوبیت کا مفہوم اپنے ذہن میں غلط سمجھ کے بندہ معطل ہو کے بیٹھ جائے اور بالکل اسباب کو ترک کر دے تو یہ اس کی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح عطا نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ نے دنیا عالم الاسباب بنائی، اسباب اختیار کیے جائیں پھر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ہاں ہے وہ مسبب الاسباب، چاہے تو یہ ظاہری سبب نہ بھی ہو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، لیکن اس نے نظام یہ بنایا کہ تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی ہے، توکل کے ساتھ تدبیر بھی اختیار کرنی۔ تو لہذا یہ جو مسئلہ ہے اس حوالے سے بھی جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک اور معاملہ ہے اور یہ بھی بڑا اہم ہے کہ جس کے بارے میں بہت سے لوگ بڑے عرصے سے غلط فہمیوں کا شکار ہوتے آئے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، ایک ہے، تنہا معبود ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ ہمارا بڑا بنیادی عقیدہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر مسلمان یہ الفاظ کہتے ساتھ ہی اپنا عقیدہ پوری طرح واضح کر دیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جب ہم اذان دیتے ہیں، اذان کے اندر بھی یہ کلمے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بھی یہ پڑھتے ہیں، مسلمان کے بچے سے بھی پوچھا جائے کہ عبادت کا مستحق کون، وہ کہے گا اللہ۔ پوچھا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے، وہ کہے گا نہیں۔ تو یہ عقیدہ، ہمارے عقیدہ توحید جو ہے، یہ ہمارے دل و دماغ کے اندر راسخ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، مجھے تم سے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں پڑ جاؤ گے، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ توحید چھوڑ دو گے اور شرک میں جا پڑو گے، یہ ڈر نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت کا شکار ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر پڑ جاؤ گے، دنیا کے اندر ایک دوسرے سے مقابلے کرنا شروع کر دو گے، اس کا ڈر ہے۔ تو اب توحید کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جو صفات ہیں ان میں کچھ صفات وہ ہیں کہ جن کے الفاظ کا بھی غیر پر بولنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں کہ اس صفت کے لیے جو لفظ ہے وہ لفظ مخلوق کے لیے نہیں بول سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، مخلوق میں کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمان کہیں گے، رحمان کا بندہ ہے، رحمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیوم ہے، قیوم کائنات کو قائم رکھنے والا یا جو دوسروں کو قائم رکھنے والا۔ اب یہ لفظ قیوم اللہ کے علاوہ کسی اور پہ نہیں بولیں گے۔ اسی طرح قدوس، نہایت پاک، یہ اللہ کے لیے بولیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں بولیں گے۔ رازق اور رزاق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولیں گے۔ خالق، خلاق اللہ کے لیے بولیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی صفات ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں بولی جا سکتی۔ لیکن بہت سی اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں کہ اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، بندے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ حیون ہے، حیون زندہ، الحی زندہ ہے، جیسے آیت الکرسی کے اندر اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ حی ہے، الحی۔ لیکن یہ لفظ حی، زندہ کا لفظ، یہ ہمارے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہم بھی زندہ ہیں۔ عربی کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ میں زندہ ہوں تو میں اپنے کیا بولوں گا؟ میں کہوں گا انا حی، انت حی، ہوا حی۔ تو حی کا لفظ بندے کے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی۔ خود قرآن کے اندر ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے پیدا کیا۔ تو اب کیا اللہ کے لیے لفظ حی اور مخلوق کے لیے لفظ حی اگر استعمال ہو جائے تو کیا یہ معاذ اللہ توحید کے خلاف ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو خود قرآن کے اندر موجود ہے کہ حی کا اطلاق اللہ پہ بھی ہے، حی کا لفظ مخلوق کے لیے بھی بولا گیا۔ اسی طرح اور بہت سے الفاظ، سمیع و بصیر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے، تو کیا بندہ سمیع و بصیر نہیں ہے؟ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو ہم نے انسان کو سمیع بنایا، بصیر بنایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ علیم ہے، فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ علیم ہے، تو کیا بندہ علیم نہیں ہوتا؟ اچھا اسی طرح لفظ عالم اللہ کے لیے بھی ہے، عالم جو عام علماء ہیں ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ تو لفظ دو جگہ استعمال ہوتا ہے تو کیا یہ توحید کے خلاف ہے؟ نہیں۔ اسی طرح لفظ معین ہے، مدد کرنے والا، تو اب مدد کرنے والے کا لفظ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا؟ ہوتا، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ تو یہ میں نے چند الفاظ آپ کے سامنے بیان کیے، یہ چند الفاظ نہیں ہیں، یہ بہت سے الفاظ ہیں۔ لفظ علی اللہ کی بھی صفت ہے، لفظ علی مخلوق کے لیے بھی بولا جاتا ہے، رشید اللہ کی بھی صفت ہے، رشید مخلوق کے لیے بھی بولا جاتا ہے، حکیم اللہ کی بھی صفت ہے، حکیم مخلوق کے لیے بھی بولا جاتا ہے، رحیم اللہ کی بھی صفت ہے، رحیم نبی پاک علیہ السلام کا لقب بھی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی صفات ہیں کہ جو اللہ کے لیے بھی بولی جاتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے لیے بھی، اللہ کے لیے بھی بولی جاتی ہیں، مخلوق کے لیے بھی بولی جاتی ہیں۔ جیسے یہ رحیم کا لفظ ہے، اسی طرح رؤوف، قرآن پاک میں واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پہ رؤوف ہے، مہربان ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے لیے بھی قرآن پاک کے اندر ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ مہربان ہیں، رحم کرنے والے۔ تو اب رؤوف اللہ بھی ہے، رؤوف اللہ کے نبی بھی، رحیم اللہ بھی ہے، رحیم اللہ کے نبی بھی۔ تو کیا یہ توحید کے خلاف ہے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، وہ قرآن کے اندر ہے، قرآن تو توحید کا درس دینے والا ہے، شرک کی جڑ کاٹنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر کوئی ایسا اصول ہے، یہاں کوئی ایسی بنیاد ہے کہ جس کے ذریعے یہ فرق ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے اور بندے کے لیے لفظ ایک استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ منافی توحید نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جو صفت ہوتی ہے، وہ علیم ہے، عالم ہے، حی ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، بشیر ہے، وہ اس کی اور حکیم ہے، اس کی جتنی بھی صفت ہے، اللہ کی صفت ہوتی ہے اللہ کی شان کے لائق۔ اور بندے کے لیے جب وہ لفظ بولا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے بندے کی حیثیت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ لفظ اس انتہا پہ ہوتا ہے، اس کے معنی وہ ہوتے ہیں جو خدا کی شان کے لائق ہوتے ہیں اور جس کی گہرائی کو ہم جان ہی نہیں سکتے، اور جس کے اندر لامتناہی مفہوم ہوتا ہے۔ لیکن مخلوق کے لیے جتنا مرضی اس کو بڑا چڑھا کے استعمال کر لیں، اس کی حد ہوتی ہے، اس کی انتہا ہوتی ہے، اس کی وہ عدم سے وجود میں آتا ہے، اس کی کوئی ابتدا ہوتی ہے، اس کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، جس ابتدا کا مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ اس سے بھی پہلے تھا، اور جو انتہا ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ اس کے بھی بعد ہے۔ هو الاول والآخر، حقیقی اول وہ ہے، حقیقی آخر وہ ہے۔ تو یہاں پر جو فرق ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے لیے اور بندے کے لیے یا خدا کے پیاروں کے لیے یا خدا کی مخلوق کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جائے، تو اس میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے اس لفظ کا مفہوم ایک بالکل جدا انداز میں ہوتا ہے، ایک جدا مفہوم میں ہوتا ہے، ایک جدا انتہاؤں میں نہیں، لا انتہاؤں میں ہوتا ہے، اور مخلوق کے لیے حدود میں ہوتا ہے، انتہا میں ہوتا ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جو لفظ بولا جاتا ہے اس میں وہ صفت اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہوتی ہے، خدا کو کسی نے نہیں دی، خدا کو وہ صفت کسی نے نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، علم والا ہے، تو کسی اور نے خدا کو علم نہیں دیا، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ سے علیم ہے، اس کے علم کی ہم ابتدا والی وہ بات ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی ابتدا ایسی نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا تب ابتدا ہوئی، نہیں، وہ اس کی وہ والی اس کی صفت کی صورت بنتی ہے کہ جس کی اس صورت کو حقیقتاً سمجھنا ہمارے بس میں نہیں، وہ لامتناہی ہے، خدا کو کسی نے علم نہیں دیا۔ لیکن مخلوق میں جس کے پاس جتنا بھی علم ہے، خواہ وہ ذرے کے برابر ہے یا وہ پوری کائنات کے برابر ہے، وہ سارے کا سارا علم خدا کے اسے عطا فرمانے سے ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، فرمایا مخلوق لوگ اللہ کے علم میں کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے، خدا کا علم جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر اتنا جتنا اللہ چاہے، جتنا خدا چاہتا ہے عطا فرما دیتا، وہ چاہے تو اتنا علم عطا فرما دے، چاہے تو اتنا علم عطا فرما دے، چاہے تو بے انتہا علم عطا فرما دے، چاہے تو لوح محفوظ کا علم عطا فرما دے، لوح قلم کا علم عطا فرما دے، ما کانا وما یکون کا علم عطا فرما دے، آسمان و زمین کا علم عطا فرما دے، وہ چاہے تو عطا فرما دے۔ تو فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ خدا کا علم کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اس کا ذاتی ہے، اور مخلوق کا علم، خواہ وہ عام انسان ہے یا وہ عالم ہے یا وہ ولی ہے یا وہ نبی ہے یا وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان سب کا علم اللہ کے دینے سے ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی صفات کی، اپنی شان کے لائق
اور ہماری استعداد کے مطابق معرفت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.